ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں اچھی ہے. ڈھیل کیا کہ ان کے کفر کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ترقی ہو رہی ہے، اوپر ہی اوپر جا رہے ہیں اور ہم نیچے ہی نیچے کو آ رہے ہیں. فرمایا کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے. سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، ہم انہیں بھلائیوں میں زیادتی دے رہے ہیں، بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے کہ اصل بھلائیاں صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے. انما نملی لہم، بے شک ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ ذرا اور گناہ کر لیں، وہ گناہوں میں اور ترقی کر لیں اور آگے بڑھ جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، خوار کرنے والا. یہ جو لفظ ہے نا نملی، اس کا مصدر ہے املا، معنی ہے درازی عمر اور عیش کی زندگی، عمر کا لمبا ہونا اور آرام دہ زندگی کا ملنا. کسی کی عمر زیادہ ہو، صحت اچھی ہو، مال و دولت خوب ہو، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. بات یہ ہے کہ آپ دینار سے دین کماتے ہیں یا نار کماتے ہیں، ان سب سہولتوں سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں یا اس سے دور جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اچھا ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں، اور بدترین وہ جن کی عمر لمبی اور عمل خراب، کیونکہ پھر اور زیادہ برائیاں جمع کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے مقابلے، مثلا دو بھائی ہیں، ایک سال میں فوت ہو جاتا ہے، دوسرا ایک سال بعد فوت ہوتا ہے. اب یہ جو سال بعد فوت ہوا، آپ گنے کہ اس نے نمازیں کتنی پڑھی، کتنے ہزار رکعتیں زیادہ ہو گئیں اس کی، رمضان کے روزے بھی ہو گئے، دعائیں بھی ہو گئیں، صدقہ خیرات اور زکات بھی ہو گئی، اسی طرح اور بھی کئی نیکی کے کام کیے ہوں گے، تو دنوں سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. یہ خوش قسمتی ہے کہ کسی کی عمر لمبی ہو اور اس کو نیکی کی توفیق بھی ہو، کیونکہ ہر دن ایک نیا خزانہ ہے، ایک کریڈٹ مل رہا ہے آپ کو، اسے استعمال کریں. اور اس کے مقابلے میں اگر کسی سے یہ چھن جاتا ہے تو واقعی نقصان ہے. لیکن اگر بات الٹ ہے کہ عمر لمبی ہے اور گناہ بھی خوب ہے، تو یہ اور زیادہ مصیبت ہے. اس سے بہتر ہے پھر انسان جلدی ہی چلا جائے. لیکن زندگی اور موت انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں، اس لیے خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا، جب اللہ چاہے گا لے جائے گا. تو ایسے مراد کیا ہے، مقصد کیا، کہ انسان برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف جلدی کرے، انتظار نہ کرے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کے اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر وہ تھے، کہ ان میں کچھ مخلص ہوں، کچھ کھوٹ والے ہوں، کچھ منافق ہوں. اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنگ احد میں یہ جو آزمائش تم پر آئی ہے، یہ دراصل کیوں آئی ہے، تو کیوں آئی تھی، وہ کھرے کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے کس کو، ناپاک کو پاک سے، یعنی منافقین اور مومنین کا فرق معلوم ہو جائے. اور ہو گیا نا، وہ 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے، پتہ چل گیا یہ منافق ہیں. کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کے کام کیے، ان کے بھی بات کھل کے سامنے آ گئی. یاد رکھیں کہ معمولی حالات میں انسان کی خوبیاں اور برائیاں، اچھائیاں اور برائیاں سامنے نہیں آتی. کسی بھی انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں. مثلا میں یہاں پر بیٹھی ہوئی، آپ کو کیا پتہ چلے گا میری کیا خوبی اور کیا خامی. لیکن اگر کہیں کسی اور معاملے میں آپ کا مجھ سے لین دین ہو، کوئی روپے پیسے کا لین دین ہو یا کوئی کسی اور قسم کا، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. ایک شخص نے حضرت عمر سے آ کے کہا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ اچھا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا وہ تمہارا ہمسایہ رہا ہے؟ کہا نہیں. تو پھر کیسے کہتے ہو کہ اچھا ہے؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کوئی کیسا ہے تو نمبر ایک سفر میں کھل جائے گا تمہارے سامنے، کیونکہ سفر کی حالت ایسی ہوتی ہے نا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. کبھی بھوک ہوگی، کبھی پیاس ہوگی، کبھی تکلیف ہوگی، کبھی تنگی ہوگی، کبھی سامان اٹھانا ہوگا، کبھی انتظار کرنا ہوگا، ساری پرسنالٹی کھل کے سامنے آ جاتی کہ اب ایک شخص کس طرح ری ایکٹ کر رہا ہے، شور ہنگامہ کر رہا ہے، پینک کریٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں. بھوک کے موقع پہ اگر کھانا نہیں ملا، پیاس میں پانی نہیں ملا، تو کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے یا بے صبری؟ اسی طرح کوئی اگر آپ کا ہمسایہ ہے تو کتنی دیر وہ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ سکتا ہے؟ اس کا غصہ، اس کی نرمی، اس کی سختی، اس کا اخلاق، اس کی بد اخلاقی، اس کی کیئر، اس سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. کسی دن آپ کو وہ چیختا چلاتا ہوا ملے گا اپنے گھر کے اندر، کسی دن اس کے دروازے پہ کوئی آ کے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہوں گے اور وہ اندر چھپ کے بیٹھا ہوگا، کسی دن وہ اس کا کوئی اور عیب کھلے گا. تو کسی بھی انسان کی اچھائی برائی جب پتہ چلتی ہے، جب وہ لوگوں کے اندر رہتا ہے اور پھر نیکی اور بھلائی پہ قائم رہتا ہے، تو کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو بھی پرکھنا چاہے تو ایسے ہی مواقع پہ پرکھے. تو ایمان اور منافقت کا پتہ کرنے کے لیے صرف نیبرہڈ اور سفر بھی کافی نہیں، اس کے لیے جنگ ضروری تھی، اور جنگ میں بھی شکست، تاکہ پتہ چلے کہ شکست کھانے کے بعد بھی کون شخص ایسا ہے کہ جو ایمان پر قائم ہے. اب دیکھیں کہ اچھے وقت میں تو سب ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. اسلام کے بھی دوست ہم کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک ہمیں اسلام سے کوئی ذاتی فائدہ ہو. جس دن ہمیں قربانی والا اسلام اپنانا پڑے کہ اسلام کے لیے کچھ دینا پڑے، تو اس دن پتہ چلتا ہے کہ ہم اسلام کے کیسے دوست ہیں، کہ کیسی قربانی کرتے ہیں. اسلام سے محبت کے دعوے، اللہ سے محبت کے دعوے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا وقت آتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سب سو جاتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم سب کو ایک ہی حال پہ رہیں، وہ تو چھانٹنا چاہتا تھا، دیکھے پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے. پاکی اور ناپاکی یہاں اعمال اور ایمان کی جو کمی بیشی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں غیب پر آگاہ کرے، کہ تمہیں بغیر کسی عملی میدان میں تجربہ کیے بتا دے کہ کون شخص ہے جو زیادہ اچھا ہے اور کس کے اندر کا ایمان زیادہ ہے. اب دیکھیں نا، ایمان کا تعلق، اخلاص کا تعلق اندر سے ہے نا، کہ انسان کے اندر کیا ہے. اب اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں شخص کا ایمان بہت اچھا ہے، تو گویا ایک غیب کی اطلاع دی گئی جو ویسے نہیں پتا تھی. اور میں کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں یا کسی کے اندر منافقت یا کفر بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ماتھے پہ لکھوا دے کہ یہ کافر ہے یا منافق ہے. اگر ایسے ہو، اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ اعلان کر کے بتایا جاتا فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں ایسا ہے، غدار ہے، دھوکے باز ہے، تو ہو سکتا بعض لوگ مانتے ہی نہ، ان کے ایمان خطرے میں پڑ جاتے. اس طرح جب عملی زندگی میں پرکھے گئے کہ کون بھاگ گئے، کون جمے رہے، کس نے اطاعت کی، کس نے نہیں کی، کس نے کس موقع پہ کیا کیا، تو صاف پتہ چل گیا کہ کون کہاں کھڑا ہے. یہ تو اس واقعے سے متعلق بات تھی کہ اللہ ایسا نہیں کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کرے. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کے ذریعے خبریں دیتا ہے. اچھا رسولوں کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی غیب دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. یہاں سے ایک عام بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے, اور وہ یہ کہ علم غیب کلی طور پر صرف اللہ کو معلوم ہے. کلی کا مطلب ہے کہ پورا علم غیب صرف اس کو پتا ہے. انسانوں میں سے وہ رسولوں کو دیتا ہے جتنا چاہتا ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی انسان یا رسول اتنا ہی علم غیب رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو یہ شرک ہو جائے گا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. سورة الجن میں آتا ہے عالم الغیب, غیب کو جاننے والا ہے یعنی اللہ, فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا, الا من ارتضى من رسول, ہاں کوئی رسول ہو جس پہ وہ خود راضی ہو جائے, جس کو اس نے خود چنا ہو. تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے لیکن ہر معاملے کا نہیں. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ایک عرصے تک دنیا میں تھے, کنویں میں گرے ہوئے تھے, ان کو نہیں معلوم تھا, بازار مصر میں بکے نہیں پتا تھا, جیل خانے میں تھے نہیں پتا تھا, حالانکہ نبی تھے اللہ کے, لیکن اللہ نے یہ باتیں کوئی نہیں بتائی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی سارے کا سارا غیب نہیں معلوم ہوتا. وہ کب پتا چلا تھا؟ جب وہ کرتا آیا تھا, اس وقت اللہ نے خود اطلاع دی تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ میں حضرت عائشہ کا ہار اونٹنی کے نیچے تھا اور سب لوگ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے, تو آپ کو نہیں پتا تھا, اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو وہ ایک ہی دفعہ میں کہتے جاؤ اونٹنی کے نیچے سے نکال لو. پھر اسی طرح اس واقعے کے علاوہ واقعہ عفق جو ہے, جس میں حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا, ایک مہینے تک ایک بڑی مشکل مسلمانوں پر آئی, افواہیں اڑتی رہیں اور ایک سخت ٹینشن سے بھرا ہوا ماحول تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت کا علم نہیں تھا کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں. جب بتایا تو پھر پتہ چلا, وہی آئی تو کلیریفیکیشن ہوئی. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات آگے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. اور عام لوگوں کو تو ویسے ہی وہ غیب نہیں دیتا, رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو آج ہم نے واقعہ پڑھا شہیدوں کا, تو یہ کیسے ان کو پتا چلا کہ یہ غیب نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت ختم ہو چکی ہے, ہاں مبشرات یعنی سچے خواب باقی ہیں, کہ کچھ چیزیں سچے خوابوں کے ذریعے لوگوں کو بتائی جائیں گی, لیکن کون جانے کہ کس کا خواب کیسا ہے, یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو خواب میں نے دیکھا وہ بالکل سچا ہے. خوابوں کی تعبیر کے بارے میں انشاءاللہ سورۃ یوسف میں تفصیل سے بات ہوگی. تو خواب میں اگر کسی بات کے بارے میں انڈیکیشن کوئی کر دی جائے, تو وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص الہامی کیفیت ہوتی ہے جو کسی بندے پہ ہوتی ہے, اور وہ اس کی مصلحت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس کا تعلق اس علم الغیب سے نہیں جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے, مراد ہے مال دیا ہے, اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے ان کو دی ہے, من فضل ہی اپنے فضل سے, یعنی ان کا کوئی حق نہ تھا کہ انہیں دی جاتی, اللہ نے اپنا فضل کیا. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر اللہم, یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہوگا, بل ہوا شر اللہم, یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہوگا. اب یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہاں پر کیونکہ جنگ احد کے واقعات پہ تبصرہ ہے تو کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے مالی تعاون چاہیے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر جب مالی مدد کی ضرورت ہوتی دین کی کسی خدمت کے لیے تو صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے. مانگنا اور بات ہے, اطلاع دینا اور بات ہے. اس پر سب لوگ جو سچے مومن تھے جو کچھ ان کو میسر آتا تھا وہ لے کے حاضر ہو جاتے. جیسے شاید آپ نے پڑھا ہو آج حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ جنگ تبوک کے موقع پہ پورے گھر کا سامان اٹھا کر لے گئے. اسی طرح دوسرے لوگ بھی جو جس کے پاس ہوتا. لیکن جو منافق تھے ان کے لیے اللہ کے دین کے راستے میں مال خرچ کرنا بڑا مشکل تھا. اپنی ذات کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے سہولتوں کے لیے, اپنی عیاشی کے لیے ہر شخص خرچ کرتا ہے, دکھاوے کے لیے, نام و نمود کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بہت کچھ لگا دیا جاتا ہے. لیکن دین کے راستے میں مال لگانا ایسا ہے کہ جس میں انسان کو جلدی صلہ نہیں ملتا عموماً, اس کا اجر اللہ نے آخرت میں رکھا ہے اگرچہ زیادہ رکھا ہے. ایک درہم کو 700 کے برابر قرار دیا گیا. تو ایسے میں یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, اور بخل سے مراد یہ ہے کہ جو ان پر فرض ہے وہ بھی نہیں خرچ کرتے, یعنی زکات تک نہیں دیتے, وہ مت سوچیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے, وہ بہت برا ہے. قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا توک بن جائے گا. اور اللہ کو ضرورت نہیں ان کے مال کی, اس لیے کہ وللہ میراث السماوات والارض, آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے, ہر چیز کا مالک وہ ہے. میراث کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ ہم سب اپنا اپنا مال چھوڑ جائیں گے. ابھی تو کیا ہوتا ہے, ایک شخص مرتا ہے اس کی اولاد اس کے پیچھے اس کی چیزیں سنبھال لیتی, ایک وقت آئے گا کہ سب کی اولادیں بھی ختم ہو جائیں گی, پھر وہ سب کچھ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اب بھی اسی کا ہے اور جب تو کوئی وارث پیدا ہی نہیں ہوگا. فرمایا وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور بخل سے روکا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں, ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو بربادی دے, جو نہیں دے رہا اس کا مال برباد کر دے. اور وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح, اور اگر بظاہر وہ نہ بھی برباد ہو تو انسان خود اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. ایک اور حدیث ہے مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کر لیا. جس معاشرے میں بخل ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے, خون بہایا جاتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے اور کچھ کے پاس کچھ نہیں رہتا, تو جن کے پاس نہیں ہوتا پھر وہ لوٹ مار کرنے کو آ جاتے ہیں اور حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار ارشادات میں سخاوت کرنے کو, اللہ کی راہ میں مال دینے کو بہت انکریج کیا ہے. حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کی بھی قدر دانی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر خیرات کی, اور اللہ حلال ہی قبول کرتا ہے, اسے اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے, پھر خیرات کرنے والے کے لیے بڑھاتا رہتا ہے, جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو پالتا ہے, یہاں تک کہ وہ صدقہ یعنی اس کا اجر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. کھجور کتنی بن جاتی ہے؟ پہاڑ جتنی. اور اس میں عملی زندگی میں آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی مثالیں کہ انہیں کبھی مال سے ایسی محبت نہ ہوئی تھی کہ اسلام کے لیے ضرورت ہو اور وہ اسے بچا کے رکھیں. انہوں نے اپنا سب کچھ دے کر اسلام کو قوت دی, اسلام کے پودے کو سیراب کیا, اس کو پروان چڑھایا. ہم اپنی اپنی ذات پہ خرچ کر کے اپنے مفادات کو سیراب کر رہے ہیں. اسی لیے اسلام کا بول بالا ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے, اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے, اور جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو. لقد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. کیا سن لیا؟ قول, قول بات. کس کی بات؟ الذین, ان لوگوں کی. کون لوگ؟ یہود. کیا بات؟ قالو, جو انہوں نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ ان اللہ فقیر, کہ بے شک اللہ محتاج ہے, فقیر ہے. اور کیا؟ ونحن اغنیاء, اور ہم غنی ہیں, امیر ہیں. کب کہی تھی یہ بات انہوں نے؟ جب یہ آیت اتری تھی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود اپنی سود خاری, حرام خوری, زر پرستی اور مال کی محبت میں بہت مشہور تھے. دنیا کی محبت نے ان کے اندر بخل کا مرض پیدا کر دیا. اس لیے جب کوئی آیت انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اترتی تو ان کو سخت ناگوار ہوتی. خاص طور پر جب یہ آیت اتری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, تو یہود نے اس کا مذاق اڑایا اور اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ محتاج ہو گیا ہے, اس لیے وہ ہم سے قرض مانگتا ہے اور ہم بہت مالدار ہیں. ان کی یہ سوچ ایک نہایت گھٹیا سوچ تھی, اور ایسی سوچیں زوال یافتہ قوموں کے اندر آتی ہی ہیں. کوئی بھی شخص ایسا بول بول کر اپنی پست ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ ان کی ذہنی پستی کی علامت ہے, خواہ انہوں نے یہ بات سنجیدگی سے کی ہو یا ازراہ مذاق کی ہو یا ازراہ تان و تشنی کی ہو, کوئی بھی غرض ہو, لیکن اللہ تعالی کے بارے میں اس طرح کے جملے بولنا, اس طرح کا گمان رکھنا اور اس طرح کی سوچ سوچنا اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. خود ان کا باطن ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اندر سے کیا چیز ہیں. مثال کے طور پر عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص گالی دیتا ہے تو جس کو گالی دی جاتی ہے اسے تکلیف ضرور پہنچتی ہے, لیکن کسی کی گالی سے دوسرے کا بگڑتا کچھ بھی نہیں. مثلاً اگر کسی نے گالی میں کسی کو نعوذ باللہ کتے کی اولاد کہا تو اس سے کوئی کتے کی اولاد ہو نہیں جایا کرتا. دوسرے شخص کو سوائے ایک اذیت کے اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ کہنے والا ایک جھوٹی بات کہہ رہا ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں, تانے کے طور پہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو جس کو گالی دی گئی اس کا حقیقت میں کچھ نہیں بگڑا, لیکن اس کا ضرور بگڑا جس نے گالی دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کی شخصیت کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ ہے کیا, کتنے پانی میں ہے. ایک بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی کبھی ہمارا بد اخلاقی کو دل چاہے کسی کے ساتھ، بدتمیزی کو دل چاہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے اس سے بڑھ کر خود ہمیں نقصان ہو رہا ہے. دیکھنے والے بھی دیکھ کر کیا کہیں گے، سب کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہو جائیں گی جسے برا بلا کہا جا رہا ہے، خواہ بعض اوقات وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو کہہ رہا ہے اس کے لیے کسی کے دل میں ہمدردی اور محبت اور اچھے جذبات ہو نہیں سکتے. اس لیے بسا اوقات انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہو، گرمبل کرو، بدتمیزی کرو، لیکن ایسے موقع پر ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں، حتی البسا اپنی زبان کو، اپنے طرز عمل کو کنٹرول رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کو تو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ایک اذیت، لیکن داغ اور دھبا کس پہ نظر آئے گا؟ بولنے والے پر. شخصیت کس کی مسخ ہوگی؟ بولنے والے کی. تو یہاں انہوں نے جو اتنا بڑا بول بولا اللہ تعالی کے بارے میں، تو اللہ تعالی کو کیا نقصان ہوا؟ لیکن خود بولنے والوں کا پول کھل گیا کہ وہ کتنے دیندار ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں، ان کی حقیقت عیاں ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بدنامی، ایک کتاب کے اندر ہمیشہ کے لیے ان کے بارے میں یہ چیز ریکارڈ بھی ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے سخت سزا کے مستحق بھی قرار پائے. برا بھلا کسی کو بھی کہا جائے تو اس کا نتیجہ پھر انسان کے حق میں اچھا نہیں نکلتا، لیکن خصوصاً اس ہستی کو کہ جو اتنی طاقتور ہے، اتنی بڑی ہے، جس کے پاس انسان کو لوٹ کر جانا ہے، اس کے بارے میں کوئی بول بولے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کوئی فوت ہو جائے تو لوگ بہت بعض اوقات ناروا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا، تو ظاہر جوان بیٹا فوت ہو جائے تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس صدمے کا مداوع اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. آپ نے بھی شاید کسی کے منہ سے یہ جملہ سنا ہو کہ بعض اوقات لوگوں کو جب تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں بولنے کی بجائے لفظ بکنے کہنا چاہیے، کیونکہ بہت سخت بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کسی بھی اس روح رعایت کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے پوچھوں گا کہ میرے ساتھ کیوں کیا. تم ہو کون پوچھنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم چیز کیا ہو؟ تمہارا حق کیا ہے اللہ پر کہ تم اللہ سے پوچھو؟ تو کسی بھی شدید سے شدید صدمے کے موقع پر کبھی بھی زبان پر یا دل میں یا دماغ میں اللہ تعالی کی ذات اور شان اور ہستی کے بارے میں کوئی ایسی بات جو اس کے لائق نہ ہو کہنا، خود اپنے آپ کو سخت ترین مصیبت سے دوچار کر رہا ہے. کسی انسان کو زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسا کچھ بولے. اللہ کے بارے میں تو بولنے کی چیز کیا ہے؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. نہ کہ اس کے برعکس انسان ایسی بدگمانیاں کرے. مگر وہ لوگ جو اللہ کی قدر پہچانتے نہیں، ان سے کچھ دور نہیں کہ وہ جو چاہیں سوچ لیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی سمجھ رکھا ہے جیسے کوئی عام انسان ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شکوہ کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا حق تھا اس کی قدر کرنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناقدری بھی ہے، گستاخی بھی ہے، اور اپنے لیے مصیبت کو دعوت دینا بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جواب میں یہ نہیں کہتے نہیں نہیں تم فقیر ہو اور میں غنی ہوں. یہ ایک عامیانہ انداز ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے اور آپ کہیں تم بھی وہی ہو گئے. نہیں، بلکہ کیا بہت پر جلال انداز میں فرمایا، سنکتب ما قالو، ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں.